الاجل يا امام زمان، الاجل يا امام زمان.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجو محمد وعلى آله وصحبه. جیسے کہ آپ کے علم ہے، امام وقت کے نام کی مناسبت سے چند روزہ دروس کا مباحث کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج اس کا آخری دن ہے، تیسرا دن اور آخری دن. آج کوشش کریں گے کہ چند موضوعات میں چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض ہوں. اس سے پہلے انتہائی اہم اور لوگوں کے لیے کافی دلچسپ موضوع ہے، اور وہ ہے امام کی تیاری کے حوالے سے. اس کا تھوڑا سا پس منظر عرض کروں گا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد وعلى آله وصحبه. ہمارے پاس سینکڑوں روایات ہیں، اگر نہ کہوں ہزاروں، کہ جس کے اندر امام کی تشریف آوری سے پہلے کی علامتوں کو بیان کیا گیا. ان کو مختلف ٹائٹلز کے اندر بیان کیا جاتا ہے. اگر آپ کچھ ایسی احادیث کی کتابیں دیکھیں جن میں کلاسیفیکیشن کی گئی ہو، تو کبھی ان کو علائم آخر الزمان کے نام سے لکھا جاتا ہے، کبھی ان کو اخبار الحوادث اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی اشراط و ساعہ اس وقت کی کنڈیشنز اس کے عنوان سے لیا جاتا ہے. مختلف ٹائٹلز دیے جاتے ہیں، سینکڑوں روایات ہیں، میں نے عرض کیا اگر نہ کہوں کہ ہزاروں. اچھا، ان علامات میں کچھ علامات ایسی ہیں جو اپنی نیچر میں بہت پریسائز ہیں، بہت زیادہ دقیق باریک بینی کے ساتھ بیان کی گئی، جن کو فوراً سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر فرض فرمائیں بیان کیا گیا ہے کہ ایک نفس زکیہ ہوں گے کہ جو خانہ کعبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مثلا، یا رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان شہید کر دیے جائیں، اور ان کی شہادت کے دو ہفتے کے اندر اندر امام کا ظہور بیان کیا گیا. اچھا، اب جگہ اتنی پریسائز ہے، جغرافیکلی چند گز سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے، اور وہ چند گز بھی ایسی جگہ ہے جو مثال کے طور پر سینکڑوں سال میں کبھی خالی نہیں ہوتا ہے، کہ وہ سوچیں چند گز خالی رہ جائے اور لوگوں کی نظروں سے چھپا رہ جائے، چھپا رہنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب ایک پاکیزہ انسان اس رکن اور اس مقام کے درمیان شہید کر دیا جائے، کیا یہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہو سکتی ہے؟ چھپا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، نفس زکیہ لکھا ہے، اس میں مشکل ہو سکتی ہے. ممکن ہے نفس زکیہ اس بندہ خدا کا نام ہو، ممکن ہے نفس زکیہ اس کو لقب دیا گیا ہو، نفس زکیہ نہیں پاکیزہ نفس. ممکن ہے تاریخ میں ایک نفس زکیہ تھا، اس سے کوئی مشابہت ہو اس کے اندر، اس وجہ سے اس بندہ خدا کو نفس زکیہ کہا گیا جو شہید کر دیے جائیں گے، ہمیں معلوم نہیں. لیکن جغرافی کے اعتبار سے بھی، ٹائم کے اعتبار سے بھی بہت پریسائز ہے، انتہائی پریسائز ہے. اکثر علامتیں ایسی نہیں ہیں، اتنے پریسائز علامتیں نہیں ہیں. مثال کے طور پر علامت ہے ہمارے پاس کہ مثلا وہ علاقہ جس کو آج ہم مشرقی وسطی تعبیر کرتے ہیں، اس میں بہت بڑی آگ لگی. اچھا، اب بہت بڑی آگ کی جو ٹرم ہے، یہ بڑی ریلیٹو ٹرم ہے، کہ آپ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی آگ میرے لیے بڑی ہو سکتی ہے اگر میں نے اس سے بڑی نہ دیکھی ہو، اور بہت بڑی آگ میرے لیے چھوٹی ہو سکتی ہے اگر میں نے اس سے بڑی کہیں دیکھی ہو. تو مثال کے طور پر جب 1990 میں صدام حسین نے کویت پہ حملہ کیا اور وہاں سے اس کو ریٹریٹ کرنا پڑا، امریکہ کے حملے کے بعد 91 کے اندر جب وہ ریٹریٹ کر رہا تھا، تو اس نے 400 کے قریب تیل کے کنوؤں کو آگ لگا دی. اور جو 400 کے قریب تیل کے کنوؤں کو آگ لگی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہی آگ ہے جس کا علائم کے اندر تذکرہ کیا گیا، یہ وہی آگ ہے. کچھ علامتیں ایسی ہیں جو بہت پریسائز ہیں، کچھ علامتیں ایسی ہیں جو جنرلائز ہیں، کہیں پر بھی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر لکھا ہے عمارتیں بہت ہوں گی. اب ظاہر ہے اگر آپ پچھلی صدی کا مقابلہ کریں تو اس وقت ہمارے پاس عمارتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن کیا پتا اگلی صدی میں عمارتیں کتنی ہونے والی ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے کہ عمارتیں کتنی بننے والی ہیں. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں. اچھا، اب چونکہ ہم لوگوں کا ذہن ان علامتوں کو سن کر گویا تیار ہے، تو جیسے ہی کوئی علامتوں کے نزدیک کوئی چیز دیکھتے ہیں فوراً ہمارا ذہن کہتا ہے یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اسسمنٹس اپنی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا انالیسس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس انالیسس کے نتیجے میں اب آج کے زمانے میں ڈاکومنٹریز، ویڈیوز، فلاں فلاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، ایک ہائپ کریٹ ہو جاتا ہے، اور اس ہائپ کو ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑتا ہے جب وہ چیز نہیں ہوتی جس کی توقع کی گئی تھی. جیسے ملینیم کا ٹرن آیا، لوگوں میں ایک ہائپ کریٹ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ آنے والے. بیت المقدس کا ایک علاقہ تھا جس کو اس زمانے میں بھی انٹرنیٹ کے اوپر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا تھا کہ یہاں مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف آنے والے ہیں. نہیں ہوا. ابھی پچھلے سال 12 دسمبر کو کیا کچھ نہیں ہوا تھا، کیا کیا باتیں ہو گئی. 12 تھا یا پتہ نہیں 22 دسمبر کون سی تھی. ہاں تو وہ جناب علی کیا ہائپ کریٹ کیا گیا تھا، بلکہ 12 دسمبر نہیں، وہ جو آگے کی ڈیٹ تھی جس پہ مایا کیلنڈر ختم ہو رہا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، ساری نہیں معلوم کیا وہ آربٹس چینج ہو رہے تھے اور زمین نے کہیں سے کہیں لڑک کے جانا تھا، کسی نے کہیں اور لڑک کے یہاں آنا تھا، پتہ نہیں کیا کیا مسائل تھے. پتہ چلا اور ناسا کی تحقیق بھی یہی کہہ رہی ہے، بعد میں ناسا بھی کہہ رہے بھائی ہم نے نہیں کہا اللہ کا واسطہ ہمارے اوپر مت لگاؤ. جیسے بےچارے ادیب رضوی کے نام پر SMS چل گئے کہ وہ نہ پیو یہ نہ پیو، آج ان کو ڈون میں لکھنا پڑ گیا کہ بھائی ہم نے نہیں کہا ہے، نہ ہمارے انسٹیٹیوٹ نے کہا ہے، کون ہے یہ حرکتیں کر رہا ہے. تو ہائپ کریٹ ہو جاتا ہے. اچھا اس ہائپ کا نقصان کیا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب وہ پورا نہیں ہوتا تو لوگوں کو کانفیڈینس شیک ہو جاتا ہے کہ بھائی اتنی باتیں کہی گئیں کیوں نہیں ہوا. تو اس میں کیا ہوگا کہ بہت آپ کو اور مجھے احتیاط کرنی پڑے گی. ممکن ہے میرے جیسا آدمی بھی غلطی کر گزرے کہ بھائی مثال کے طور پر شروع میں بڑی احتیاط کی بات کسی جگہ کے اوپر ذہن کے اندر آ گیا اور فکس ہو گیا کہ نہیں یہ تو ایسے ہی ہے. اچھا یہ انسانی ذہن ہے یہ بڑا عجیب ہے، ایک دفعہ اس کا فریم کہیں ڈگ جائے اس کے بعد نکلتا بڑی مصیبت سے. خاص کر اگر آدمی کوئی ایسا آدمی ہو جس کا ارادہ بہت مضبوط ہو تو وہ بعض اوقات ایسا ٹک جاتا ہے کہ اس کو وہاں سے گھسیٹنا مصیبت پڑ جاتی ہے کہ بھائی یہ نہیں ہے ایسا. تو اب ہمیں اور آپ کو ایک طرف سے علامتیں بہت ساری دی گئی ہیں جن کے اندر بہت ساری پاسبلٹیز ہیں اور بہت ساری علامتیں پریسائز بھی ہیں. دوسری طرف سے ہم سے جملہ کہا گیا ہے وہ یہ کہ جو بھی وقت کو معین کرے اسے جھوٹا بولے، اسے کوئی جھوٹا ہے. اچھا آپ ان دونوں کو جمع کیسے کریں. سینکڑوں نہ کہوں ہزاروں روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ علامت یہ ہے، علامت یہ ہے، علامت یہ ہے، اور دوسری طرف سے روایت کیا کہہ رہی ہے، اگر کوئی وقت معین کر دے تو وہ جھوٹا ہے. پھر ایک اور سوال آتا ہے، پھر آپ نے علامت بتائی کیوں ہے. پھر اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ اگر ہوا نا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ میں جانے والا ہوں، اور اس کے بعد کہوں جو یہ بتایا کہ میں کب جاؤں گا وہ جھوٹا ہے، تو سوال ہوگا کہ بھائی آپ نے پھر یہ بتایا ہی کیوں تھا. صحیح ہے. ہاں ہمیں یہاں پہ مارجن رکھنا پڑے گا، اس کو سوچنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہوا. شاید اس وجہ سے ہوا کہ علامتوں کو دیکھ کر میں اور آپ پرسنلی تیاری کریں لیکن وقت معین کرنے کی غلطی نہ کریں. کیوں؟ ہمیں نہیں معلوم یہ وہی علامت ہے یا نہیں ہے. علامتوں کو دیکھ کر تیاری ضرور کریں. اچھا اگر تیاری آپ نے وقت سے پہلے کر لی تو نقصان ہوگا کوئی نہیں، اور تیاری کا مطلب بھی کیا ہے یہ بھی سمجھنا پڑے گا. اب میں ایک واقعہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چونکہ 2 دن میں نے واقعات بہت سنا ہے تو آج میں واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو. درود بھیجے محمد والے محمد. سب میں نے تقریباً 2008 کے قریب قریب امام کے وجود کے بارے میں بہت ساری روایات درس مجالس کے اندر پڑھنا شروع کر دی، عشرے پیشرے میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اچھا اس میں کیا ہوا کہ لوگوں کے ذہن میں، میں چاہتا تھا کہ یہ موضوع اجاگر ہو، اس موضوع کے اوپر محنت ہو، شاید میں اتنا آگے نہیں لے جانا چاہتا تھا جتنا باغ دوست چلے گئے. اور مجھے کسی دوست نے بتایا، میں کہیں پہ درس دے رہا تھا، ان کی وائف وہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنے شوہر کو SMS کیا کہ نیوز آ گئی ہے. تو انہوں نے پوچھا بھائی کون سی نیوز آ گئی، جواب میں کہا. اور اس کے بعد کہنے کے جب ہماری وائف نے جواب نہیں دیا تو میں نے TV کھول کے دیکھا کہ بھائی کیا نیوز آ گئی ہے. تو اس کے تھوڑی دیر بعد انہوں نے ان کو لکھ کے بھیجا کہ نہیں میں غلط سمجھی تھی، ابھی اتنا جلدی بھی نہیں ہے. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ کہ میں درس میں کچھ ایسے طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس میں ایک اور واقعہ اس طرح سے ہوا کہ ایک دوست نے مجھے بلایا اور کہا کہ آپ نے اس موضوع پہ اتنا کچھ بولا ہے. میں نے کہا بولا ہے. اس نے کہا کہ میں ایک کارخانہ لگانے والا ہوں، کہیں تو مت لگاؤں ابھی، تھوڑے سے صبر کر لوں. میں نے کہا بھائی اللہ کا واسطہ میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اس طرح سے کریں. ہمیں تیاری کرنی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا اپنی لائف کو بلاک کر دینا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، اب میں بس میں کل جا رہا ہوں سعودی عرب کا، میں نے ویزا لگا کے رکھا ہوا ہے کہ بس امام تشریف لائیں گے میں روانہ ہو جاؤں، ایسے نہیں کرنا ہے. زندگی چلانی صحیح راستے پر ہے اگر تیاری کرنی ہے، نہ کہ زندگی کو بند کر دینا ہے صحیح راستے کے نام پر. نہیں، زندگی چلے گی، میرا کاروبار زندگی چلے گا، لیکن صحیح راستے پر چلے گا اور ایک تیاری کے ساتھ چلے گا. کس تیاری کے ساتھ؟ جس دن حکم ہوا میں سب چھوڑ دوں گا، جس دن حکم ہوا میں چھوڑ دوں گا. اور اس میں نہیں معلوم کتنے واقعات ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے، کہ وہ حکم کے انتظار میں گویا بیٹھے ہوتے تھے، گھرچے بزنس کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے، لیکن حکم کے انتظار میں ہوتے تھے کہ اگر کوئی حکم ہوا تو چھوڑ دیں. جیسے کہ وہ ہارون جمال کا مشہور واقعہ موجود ہے، اس کے اوپر مزید عرض نہ کروں. تو علائم کے سلسلے میں، علامتوں کے سلسلے میں ہائپ کریٹ نہیں کرنا ہے، علامتوں کو سمجھ کے تیاری کرنی ہے، لیکن زندگی کو بند بھی نہیں کرنا ہے. اب ان تیاری کے چیپٹر میں ایک عجیب کوشچن ہمارے پاس آتا ہے اور اس کے دو پہلو ہیں، دونوں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک پہلو یہ ہے کہ سامنے والا ہم سے یہ کہہ سکتا ہے کہ جو کوئی بھی اس وقت مڈل ایسٹ کو دیکھے، اسپیشلی سیریا کو اگر کوئی دیکھے، اور اس نے چھوٹی موٹی بھی دو تین کتابیں پڑھی ہوں، مثلا عصر ظہور جیسی کتاب پڑھی ہو، تو وہ فوراً یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا یہ وہی ہے. آپ نے کہیں نہ بھی پڑھی ہو تو آپ ٹرائی کر لیجئے، عصر ظہور بہت اچھی کتاب ہے، علامہ علی قرآنی کی کتاب، اور اس کے اندر بہت تفصیل سے ایک ایک ملک کے بارے میں لکھا ہے، اس ملک کی حالت یہ ہوگی، اس ملک کی حالت یہ ہوگی، اس کے واقعات کو بیان کیا، امام قیامت سے پہلے، امام قیامت کے بعد. کچھ مفصل کتابیں بھی ہیں جو اردو میں کم ترجمہ ہوئی ہیں لیکن بہرحال موجود ہیں، جیسے جمال منتظر، اچھی کتاب ہے، روایات بہت زیادہ ہیں اس کے اندر. تو جو کوئی اس کو پڑھے اور آج کے سیریا کو دیکھے تو کم سے کم یہ سوچنے میں مجبور ہو جائے گا شاید یہ وہی ہے. ایک عجیب روایت مجھے ایک بندے خدا نے سنائی، ایک دفعہ پاکستان سے باہر تھا، وہ عراقی ہے اور بہت نفیس آدمی ہے، بہت متقی پرہیزگار ٹائپ کا، اور اس نے مجھے ایک دفعہ کہنے کا کہ سیریا کی حالت پہ کیا کہتے ہیں. یمن اس زمانے میں بہت اوپر جا رہا تھا، 3-4 سال پہلے یمن کا معاملہ بہت آگے تھا. تو اس نے یمن پہ بات شروع کی اور بات کرتے کرتے کہنے کا کہ کیا سوچتے ہیں کہ وہ یمن نہیں لگتا جو امام کا ساتھ دے گا. نہیں یار، میں نہیں کہہ سکتا. پھر اس نے کہا کہ سیریا پہ آپ نے دیکھا ہے سیریا کی صورتحال کیا ہے؟ اس وقت تک سیریا کی حالت اتنی نہیں بگڑی تھی، یہ مارچ 11 کے بعد سے اتنا معاملہ خراب ہوا ہے، اس وقت تک اتنا خراب نہیں ہوا تھا. کہنے کا سیریا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے بتایا روایت تمہیں معلوم، میں نے مجھے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی ہے روایت. کہنے کا آپ نے وہ روایت پڑھی ہے؟ ایک بہت عجیب روایت اس نے مجھے سنائی، مجھے یاد آیا کہ باقن بہت عجیب روایت تھی. کہنے کا سیریا میں اتنا ظلم ہوگا، روایت کہتی ہے اتنا ظلم ہوگا سفیانی کے ہاتھوں کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے بچے کڑھائی میں ابالے جائیں گے، دیگ میں ابالے جائیں گے. واقعہ عجیب ہے. اچھا، اس وقت سیریا اتنا بگڑا ہوا نہیں تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو روایت تو ظاہر حق ہے، روایت بھی مستند تھی، یعنی ان معاملات میں جتنی استناد چاہیے ہوتی ہے اتنی استناد اس کی صحیح تھی. میں نے کہا دیکھو روایت صحیح ہے اور بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کون سا ایسا شیطان کب آئے گا کہ جو یہ حرکتیں بھی کر دے. لیکن جو ٹرینڈ اب چل رہا ہے، جو کچھ مصر کے اندر ہوا ہے چند دن پہلے، چار شیعہ افراد کے ساتھ، خاص کر اس بیچارے عالم کے ساتھ، اور جو کچھ سیریا کے اندر اب تک ہو رہا ہے کہ مثلا وہ جگر سینے سے اس نے دل نکال کے چبا ڈالا، اور لگتا ہے کہ واقعا ایسے وحشی پہنچ گئے ہیں وہاں کہ جو کچھ بعید نہیں یہ بھی کر ڈالیں گے. جیسے وہ خود ہمارے ملک کے اندر جب کچھ ٹیررسٹ کو پکڑا گیا، خودکش بم کرنے والے، بم دھماک کرنے والے، ان سے پوچھا کہ بھائی تم یہ بتاؤ، یہ جو تم جن کو مار رہے ہو، یہ نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ تمہارے دشمن ہیں نہ تمہارے دوست ہیں، ان کو کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر یہ لوگ اتنے اچھے ہوتے تو وزیرستان آ کر ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ کیا ہے مخانہ، برین واش کی حد ہوتی ہے. کہہ رہے اگر یہ اچھے ہیں تو آئے وزیرستان میں ہمارے ساتھ مل کے امریکہ سے لڑیں. یہ کن کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ یہ 17 سال کی بچیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، کالج کی بچیوں کے بارے میں. کیا پاگل بنا ہے؟ اس قسم کے سر پھیرے سب کچھ کر سکتے ہیں. تو ایک طرف سے ہمارے سامنے وہ ظلم و بربریت ہے جو آنکھوں کے سامنے آئے چلی جا رہی ہے، جس کا شاید 3-4 سال پہلے ہم سوچ نہ سکتے ہوں، اب سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. دوسری طرف سے ایک اور دوست نے ایک عجیب بات کہی. اس نے کہا کہ بھائی امام کی آمد پر لاکھوں کا لشکر امام کا ساتھ دے گا، مجھے تو اپنے ملک میں 10 بھی نظر نہیں آ رہے ایسے بھی امام کا ساتھ دیتے ہو. کہنے لگا آپ خود دیکھ لیں, آپ اپنے شہر کے اندر گھوم لیں, آپ کو 10 آدمی ملے 17 سال میں. تو میں نے تو اس سے بعد میں کچھ کہا تھا, میں نے تو دل میں یہ سوچا کہ میں خود نہیں ہوں, میں کہاں سے ڈھونڈوں گا. جس اسٹینڈرڈ کی یہ بات نہیں کر رہا ہے وہ میں خود نہیں ہوں, 10 آدمی کہاں سے ڈھونڈوں گا میں. تو پھر وہ کہنے لگا جب نہیں ہے تو پھر امام کی تشریف آبادی کیسے ہوگی. ایک طرف سے ظلم و بربریت کو دیکھتے ہیں, برائی کو دیکھتے ہیں, تو وہ تو پھیلی چلی جا رہی ہے, وہ تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں تیاری, تو لوگوں کی تیاری نہیں ہے. بھائی کوئی اگر کراچی شہر کا ایک دورہ کرے کہے گا کہ تیاری ہو رہی ہے. ہم یہ مثال کے طور پر چلیں, آپ کراچی کو کہیں گے یہ ایپک سینٹر سے بہت دور ہے, آپ چلے جائیں نظر چلے جائیں وہاں پہ جا کے لوگوں سے ملیں, ایران میں لوگوں سے ملیں, تو کیا کہیں گے کہ سوسائٹی تیار ہو گئی ہے؟ ایرانی خود نہیں کہیں گے کہ تیار ہو گئی ہے. اب ان دو کو کیسے جمع کیا جائے کہ برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے, اچھائی کے ماننے والے کم مل رہے ہیں, تو امام کا ظہور کیسے ہوگا؟ پھر چند جملہ جس سلسلے میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس سے پہلے کہ اس کو میں سالو کرنے کی کوشش کروں, ایک اور بات جو کل بھی عرض کی تھی دوبارہ آج عرض کرتا ہوں. انسان کا ارادہ شاید دی موسٹ انپرڈکٹیبل میٹر ہے, یہ پرڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. جو ایران میں انقلاب آیا تو اس کے بہت سارے واقعات ہیں کہ کس طرح لوگوں نے بیہیو کیا, کب فوج کے مقابلے میں کیا کر دیا, شاہ کے مقابلے میں کیا کیا. تو مجھے یاد آتا ہے اس میں ایک بندے خدا مجھے سنا رہا تھا, کہنے لگا کہ وہ کسی بازار میں تھا تو کوئی جوان لڑکا تھا, اس کے پیچھے فوج بھاگ رہی تھی, ایران کی شاہ کے زمانے کی فوج اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی. تو وہ لڑکا بھاگتا بھاگتا فوج سے بھاگتا بھاگتا اس نے شاہ کے خلاف کوئی باتیں باتیں کی ہوں گی, تو وہ بھاگتا ہوا ایک گلی کے اندر گھس گیا جہاں پہ سارے گنڈے بدماش بیٹھے ہوئے تھے. وہ گلی بھی معذرت کے ساتھ غلط خواتین کی گلی اور یہ, اور وہ سارے گنڈے بدماش وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو جب وہ وہاں پہ گیا وہ ٹھیک ٹھاک دیندار لڑکا بےچارا, تو لوگوں نے کہا کہ اب تو فوج نے نہیں بھی مارا ہو نا تو ویسے ہی زندہ باہر نہیں آئے گا, یہاں تو جو ٹیم بیٹھی ہے اس کو ویسے ہی مار دے گی. تو وہ جناب جی جب گھسا اس گلی کے اندر تو لاک ہو گیا, وہاں وہ سارے بدماش بیٹھے ہیں گنڈے, اور وہ پیچھے سے فوج آئے چلی جا رہی ہے اور اس کے سر پہ آ گئے. اب جناب علی کھڑے ہیں, اب وہ دیکھ رہے ہیں میرا کیا ہوگا بھائی. تو ان میں سے ایک بدماش جو بڑی عجیب و غریب حالت میں تھا, نشے میں بھی تھا, اس نے اس لڑکے کو دیکھا, تو لڑکے نے ڈر کے بارے میں مثلاً مولا ابو الفضل کا نام لیا, جیسے ہم ایرانی بہت کہتے ہیں یا ابو الفضل, اس طرح ہم لوگ بھی جیسے کہتے ہیں یا مولا عباس مدد کر. اس نے کہا یا مولا ابو الفضل, اس نے جناب جو نشے میں تھا اس نے کھڑے ہو کے دیکھا, کہتا ہے کیا نام لیا؟ کہ یہ نام لیا. کہتا ہے بیٹا یہاں سے پیچھے بھاگو, فوج کو میں روکوں گا. کہنے میں کھڑا ہو گیا, سب کنڈو بدما گیا, یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ, لڑکا پیچھے بھاگے گا ہم فوج کو روکیں گے, نہیں جانے نہیں گے فوج کو. اب وہ نشے میں تھا, نشے میں تو انسان کی عقل ویسے ہی کام نہیں کرتی ہے, لیکن اس وقت کام کر گئی ہے. تاریخ میں ایک اور واقعہ ہے, بڑا عجیب ایک واقعہ ہے. میرا موضوع بعض اوقات ان واقعات کی نظر ہو جاتا ہے, لیکن ان واقعات سے مجھے اسپرٹ بھی ملتی ہے, سننے والوں کو بھی کچھ مزہ آتا ہے. اس خاطر میں ان واقعات عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد کو. مجھے یاد نہیں آ رہا کہ یہ واقعہ ایران کا شہر ہمدان تھا میرے خیال میں, وہی ہمدان جہاں پر ابو علی سینا کا مقبرہ بھی ہے, شاید ہمدان شہر تھا. جس زمانے میں شہر کی فصیل ہوتی تھی, رات کو فصیل بند کر دیا کرتے تھے, ایسا ایک سین ہوتا تھا. تو اس زمانے کی بات ہے, کوئی مولانا صاحب تھے بےچارے, وہ کہیں باہر مجلس وغیرہ پڑھنے گئے, دیر سے واپس آئے تو شہر کی فصیل بند ہو گئی. فصیل بند ہو گئی, انہوں نے کھٹکھٹایا تو پیچھے پتا چلا وہ جو پیچھے بندہ ہے خدا کھڑا تھا فصیل کے پیچھے, وہ علاقے کا ایک بڑا بدماش تھا, اس کو کھڑا کر دیا تھا رات کو وہاں پہ چوکی داری کے لیے. اچھا, وہ اتنا بدماش تھا کہ اس کے نام کے آگے گندا لگا ہوا تھا, یعنی مثلا اس کا نام علی تھا اور اس کے نام کے آگے, چونکہ وہ گڑبڑ بہت مچاتا تھا, فارسی میں ذرا سی گڑبڑ کرنے والے کہتے ہیں گند کر رہا ہے یہ, جیسے میں نے اردو میں بھی چلتا ہے, تو اس کے نام کے آگے لگا دیتا ہے کہ فلاں گندا, کہ یہ بہت گڑبڑ کرتا ہے. اچھا, وہ فصیل پہ پہنچا, اس نے پیچھے دیکھا وہ بدماش آدمی وہ کھڑا, تو اس کی ویسی جان نکل گئی, کہنے کا یہ تو پھر مروا دیا اس نے. اچھا, اس نے کہا بھائی کھولو, اس نے کہا کیوں کھولوں؟ کہنے کا بھائی میں شہر کے باہر مجلس پڑھنے گیا تھا, یہ تھا وہ تھا, کھولو. اس نے کھولا تو دیکھا وہ نشے میں بھی. اب وہ جناب علی اس سے باس پرس کرنا شروع کر دی, تم دیر سے آتے ہو, تم لوگ شہر کا دروازہ خراب کروا دیتے ہو, تم لوگ امن کے خلاف ہو, اور تم کیا. اور وہ اس کو پتا تھا نشے میں. کہنے کا بھائی ٹھیک ہے, ساری غلطیاں کی, شہر میں تو آنے دو, کہنے لگا اچھا باہر کیوں گئے تھے؟ کہنے لگا بتایا مجلس پڑھنے گیا تھا. کہنے لگا پڑھو مجلس پڑھو دکھاؤ تم مجلس پڑھنے گئے تھے. کہنے لگا مجلس کے لیے بندے ہوتے ہیں. کہنے لگا میں ہوں نا تم سناؤ مجلس پڑھو. اب یہ بےچارا جان چھڑا رہا کہ نشے میں اس کو میں کیا مجلس سناؤں. بندہ بھی ایک اکیلا تو کہنے لگا بھائی مجلس پڑھنے کے لیے ممبر ہوتا ہے, ممبر پہ بیٹھنا پڑتا ہے. وہ دونوں ہاتھوں جھکا چار ہاتھ پاؤں سے لیٹا زمین پہ. کہنے لگا لو جی ممبر بیٹھ گیا, ہو گیا آپ آؤ بیٹھو اس کے اوپر پڑھو. اس نے جب ادھر ادھر کی کہنے لگا پڑھتے ہو اب پاؤں پیٹ کاٹو تمہارا چاقو ہے میرے پاس. اب یہ بیٹھ گیا بھائی اسی کے اوپر, اس نے بیٹھ کے مجلس پڑھنا شروع کر دی. 10-15 منٹ اس نے وقت گزار لیا اپنا, اس کے بعد اترنے لگا. کہنے لگا نہیں مسائب پڑھو. کہنے لگا جب مشکل میں پھنس گئی مسائب بھی پڑھو اب اس کے اوپر بیٹھ کے. تو اس نے کچھ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اس نے مولا ابو الفضل کے مسائب پڑھے, مولا کے مسائب پڑھے. تو یہ جو نشے میں تھا بندہ یہ رونے لگا مولا کے مسائب سن کے. اور یہ جو مسائب پڑھ رہا تھا نا یہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ یوں کر کے جھٹکے مار مار کے رو رہا ہے. تو کہنے لگا میں اترا خاموشی سے شہر کے اندر چلا گیا, وہ روتا رہا. اگلے دن غائب ہو گیا, غائب ہو گیا بندہ, آدمی غائب ہو گیا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں غائب ہوا, غائب بالکل نامعلوم. اس کے بعد یہ جو بندہ خدا تھا یہ کبھی نجف گیا پتہ نہیں ادھر ادھر زیارتوں کے اوپر گیا. ادھر زیارتوں پہ گیا تو ایک مولانا تھے مرجع تقلید اس دور کے, وہ نجف اشرف میں سین میں نماز پڑھا رہے تھے مغرب کی نماز. تو کسی نے آ کے بتایا کہ فنا عالم کا انتقال ہو گیا. ایک عالم کو بتایا کہ اس عالم کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ خبر تیار کرواؤ, عشاء کے بعد ہم ان کی جنازہ پڑھیں گے اور خبر تیار کروا دو. خبر تیار کروا دی, عشاء کے بعد انہوں نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے کہا جنازہ لے کر آؤ. تو پتہ چلا کہ وہ خبر صحیح نہیں تھی, وہ عالم کا انتقال نہیں ہوا تھا. اب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ بھئی خبر غلط کون لے کے آیا تھا. تو دیکھا نمازیوں کے اندر ایک نمازی پیچھے اگلی صف میں تھا, وہ مرا ہوا تھا. وہ ایسی سجدے میں دنیا سے رخصت ہو گیا تھا, وہ مر گیا تھا. تو وہ جو مرزے تقلید تھے وہ کہنے کی اب سمجھ میں آئے قبر اللہ نے کس کے لیے کھدوائی ہے, خبر اس کے لیے کھدوائی. اب اس کو کفن دفن کرو, اس پہ ہم نماز جنازہ پڑھائیں گے سین کے اندر, اس کو سالم کی قبر میں دفن کریں گے. یہ وہی والا آدمی تھا, یہ وہی تھا. انسانی ارادے کا کچھ پتا نہیں ہے کب انسان بن جائے, یہ کب اس نے قلعہ بازی کھانی ہے انسان بن جانا ہے, یہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. اور کب کسی اچھے نے جانور بننا ہے یہ بھی نہیں معلوم, دونوں کا نہیں معلوم. انسانی ارادہ بہت خطرناک ہے. آپ یقین فرمائیے مجھے 30 سال ہو رہے دینی طالب علم بنے ہوئے, 10 سال ہو گئے, اب تو بولتے بولتے بھی اتنے سال ہو گئے. ابھی بھی مجھے یقین ہے کہ اگر خدا کی تائید نصیب نہ ہوئی مجھے 2 جملے غلط کہنے پھر پبلک کے ہاتھوں پٹوں گا. یہ جو 2 جملے زبان سے غلط نہ نکلیں یہ کس کی توفیق سے؟ محض خدا کی توفیق سے. ورنہ آپ خود فرمائیے میں یہاں بیٹھا ہوں میں 2 جملے غلط بول دوں میری عزت رہے گی آپ کے سامنے؟ میں نے خود ایک عالم کی اس طرح ظاہراً عالم کی عزت پامال ہوتے دیکھی ہے 2 جملوں کے اوپر. 2 جملے غلط بول دیے, کوٹ ہو گئے وہ جملے, ریکارڈ ہو گئے وہ جملے, لاکھ اس کی کیسٹس ختم کی, ریکارڈز خراب کیے, ختم کیا, لوگوں کے ذہن میں رہ گیا, اب اس علاقے میں پڑھ نہیں سکتا. تو یہ کیسے ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے؟ یہ صرف خدا کی تائید ہے, یہ خدا سنبھال رہا ہے اس نظام کو. تو یہ جو انسانی ارادہ ہوتا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. البتہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہوتا, اصل میں اس کے بھی قوانین ہوتے ہیں, اس کے بھی قوانین ہوتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بے سر و پا ہوتے ہیں, یہ لا ابالی پن ہوتا ہے, اس کا کوئی قانون نہیں ہے, قاعدہ نہیں ہے. نہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اس کا قانون ہوتا ہے کہ انسان کیسے بدلتے ہیں. اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت کے سامنے احترام دکھانا حق پر چلنے کی ضمانت ہے. اگر کوئی اہل بیت کے سامنے احترام دکھاتا ہے حق پر چلنے کی ضمانت ہے. بہر سبیل تذکرہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ زمانہ بڑا گندا زمانہ ہے, اور ہم لوگ معمولاً زیارت میں کہتے ہیں من شر آخر الزمان, کہ مولا ہمیں اس زمانے کے شر سے پناہ دے دیں. میں آپ کی خدمت میں ایسے عرض کر رہا ہوں کبھی ایک آدھ زیارت کرنے کے بعد صبح کو خدا سے یہ دعا کر لیا کریں خدا اس صاحب زیارت کے صدقے میں انحراف سے محفوظ کرنا. ہم کب دین سے منحرف ہو جائیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تعبیر کے دروازے ویسے ہی کھلے. میں منحرف بھی ہو جاؤں گا نعوذ باللہ، دسیوں تعبیلات کر کے اپنے آپ کو سنبھالتا رہوں گا، چلاتا رہوں گا. کب آنکھ کھلے گی؟ جب مروں گا، تب پتا چلے گا کہ یہ جالی میں نے ایک سارا ایک نظام بنایا ہوا اپنے ذہن کے اندر. تو اب امام کے وجود کے حوالے سے تیاری کے چیپٹر کے اندر لوگ کہتے ہیں کب امام تشریف لائیں گے، لوگ تیار نہیں ہیں. تو میں معمولاً یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں پتا ہے کہ لوگ تیار کب ہو جائیں گے، کیا پتا ایک رات میں تیار ہو جائیں. اور اس کے اوپر میں کئی دفعہ جملہ عرض کر چکا ہوں، جملہ عرض کر چکا ہوں کہ آج سے پہلے جتنی بھی دفعہ حجت خدا تشریف لائیں، لوگوں کی تیاری کا ایک رات پہلے بھی پتا نہیں تھا. اور جب بھی خدا عذاب کرتا ہے ایک رات پہلے بھی پتا نہیں چلتا کہ اس رات عذاب ہونے والا ہے. قرآن کریم نے دو مثالیں عجیب دی ہیں عذاب کے چیپٹر میں. ایک قوم کے بارے میں لکھا کہ ہم نے ان کے اوپر بادلوں میں عذاب بھیجا، اور جب ان کے سر پر عذاب کے بادل منڈلانے لگے اور ان کے نبی چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ عذاب کے بادل ہیں، تو وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاردا آرزون ممترونا، یہ وہ بادل ہیں جو ہم پر بارش برسانے کے لیے آئے. عذاب کے بادلوں کے نیچے کھڑے تھے نبی زمانے کا چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ عذاب کا بادل ہے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاردا آرزون ممترونا، یہ وہ بادل ہے جو ہم پہ بارش برسانے کے لیے آیا ہے. بے خبری کی انتہا یہ ہوتی ہے. دوسری طرف سے جس دن حجت خدا نے ظاہر ہونا ہوتا ہے اس سے چند گھنٹے پہلے کوئی کہہ نہیں سکتا اب امام تشریف لانے والے ہیں. اور اس کی میں سمبولک مثال یہ دیتا ہوں کہ جس دن اللہ کے رسول نے اعلان کیا قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، کوئی ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہو کر مثلا، چند گھنٹے پہلے بھی اگر کوئی مکہ کو دیکھتا تو قطعاً یہ کہتا یہاں کسی نبی نے نہیں آنا. نعوذ باللہ، جس خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہوں اس میں کسی نبی کے لیے گنجائش ہے کیا؟ اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے پہلے مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا امام کے آوان و انصار کون ہیں، اس کا مطلب ہے امام آنے والے ہیں، تو پھر میں تو یہی سوچتا ہوں یا تو تم خود آوان و انصار میں ہوگی تب تو تمہیں شاید نظر آ جائے، ورنہ نظر آنے کا چانس نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں اور بھی عجیب چارج کروں، ایک روایت کے اندر لکھا ہوا تھا کہ امام تشریف لائیں گے تو وہ جو 313 اصحاب ہوں گے یہ لوگ رات کو اپنے بستروں پہ سوئیں گے، امام تشریف لائیں گے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ امام آ گئے، یہ لوگ فوراً خانہ کعبہ پہنچ جائیں گے. اچھا، جبکہ خانہ کعبہ پہنچ جائیں گے، عجیب ہے حجت خدا کی آمد کتنا مخفی ہے، یہ خانہ کعبہ پہنچ جائیں گے تو روایتوں میں لکھا ہے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ دیکھو تم بھی رات کو بستر پہ سوئے؟ ہاں میں سوئے. اب تم یہاں پر ہو؟ ہاں یہاں پر. اس کا مطلب تم بھی ہمارے ساتھ ہی ہو، اس کا مطلب ایک دوسرے کو بھی نہیں پہچانتے ہیں، اتنا سیکرٹ ہے یہ. اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ ہاں تم بھی ہمارے ساتھ ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہی، سب مل گئے. اس کے بعد ایک دوسرے سے پوچھیں گے ہم میں سے امام کون ہے، کتنا سیکرٹ ہے یہ. اور اس کے بعد جب سب ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم امام ہو، کہ نہیں میں نہیں ہوں، دوسرے سے تم امام ہو، مجھے یوں لگا جو پوچھ رہے ہیں یہ آخری امتحان ہوگا شاید ان لوگوں کے تقویٰ کا، کہ اگر کوئی جعلی ہے تو کلیم کر دے. تو سب ایک دوسرے سے پوچھیں گے تم ہو، سب کہیں گے نہیں ہے، تو اس کے بعد یہ سارے 313 کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے ہم ہیں تو عوام و انصار میں سے، لیکن امام ہمیں کوئی نہیں ہے، اب امام کہاں؟ اس وقت امام سامنے تشریف لائیں گے، فرمائیں گے میں فرزند زہرا ہوں، میں آیا ہوں مسلم کے لیے، درود بھیجے ان کے نام گرامی محمد. اتنا مخفی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ شاید ایک گھنٹے پہلے بھی نہیں جان پائیں گے کہ امام کب تشریف لا رہے ہیں. دشمنوں کو دیکھتے ہوئے شاید سمجھ میں آ رہا ہے کہ برائی بہت پھیل رہی ہے، لیکن کوئی یہ سوچے کہ میں سارے عوام و انصار کو ڈھونڈ پاؤں گا اس سے پتا چلے گا امام کب آ رہے ہیں، میرے نہیں خیال کہ یہ ہو پائے گا، ہمارے کیلیبر پہ نہیں ہو پائے گا. ہم پھر کیا کر سکتے ہیں؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم اس پہ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں کہ امام 2014 میں آئیں گے یا 15 میں آئیں گے، اس پہ وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ سوچو کہ پہلی جولائی 2013 کو آئیں گے، کوئی نقصان ہے اس میں؟ کیا نقصان ہے بھائی؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ میں گیس کروں کہ 2018 میں امام آئیں گے یا نہیں آئیں گے، 2017 میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، میں کہہ رہا ہوں کل آئیں گے، تیاری کر لو، اس میں کیا برائی ہے؟ ایسے کسی ایک واقعے کے اندر کوئی خاتون تھی بڑی مصیبت کے اندر، بہت مصیبت میں، اپنی انتہائی مصیبت کے عالم میں امام کو پکارا، امام ان کی نصرت کے لیے تشریف لائے، تو ان کی مدد کی، جب مدد ہو گئی تو انہوں نے پوچھا کہ مولا آپ کب تشریف لائیں گے، تو فرمایا 30 کے بعد. تو وہ خاتون جب اپنے باقاعدہ کہ یہ ہوش میں آئیں تو ان کے شوہر نے پوچھا کیا ہوا، بتایا کہ امام 30 دن بعد آئیں گے. تو انہوں نے کہا 30 دن بعد آئیں گے، کچھ دن کے بعد امام کو دوبارہ دیکھا تو امام نے ان سے شکوہ کیا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا 30 لمحے کے بعد آئیں گے، 30 دن کیوں کہا، تم نے کیوں اتنا سوچا کہ میں دور ہوں، اگر تم چاہنے والی تھیں تو تم تو کہنا چاہیے تھا 30 لمحے کے بعد آئیں گے، دن بھی کیوں کہا، میں واقعا اگر چاہنے والا ہوں میں کیوں کہوں 8 سال بعد آئیں گے، مجھے اپنا ایمان ایسے رکھنا چاہیے آج رات آئیں گے، میری تیاری ہے یا نہیں ہے، کوشچن یہ نہیں ہے کہ امام کب آئیں گے، کوشچن یہ میں تیار ہوں یا نہیں ہوں، اس سے کیا غرض کہ وہ کب آئیں گے. بھائی آپ تصور کریں، فرض کریں میں ایک آفس میں چپڑاسی ہوں، صحیح، اور میرا باس مجھ سے کہتا ہے بھائی 9 بجے آفس تیار رکھنا، صحیح، وہ کہتا ہے 9 بجے آفس تیار رکھنا، میں نے صبح آفس 9 بجے تیار رکھا، صاحب 10 بجے آئے، اگلے دن میں نے ان کو فون کر کے کہا کہ سرکار آپ کتنے بجے آئیں گے، صحیح ہے. اب یہ جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب میں 9 بجے تیاری کے موڈ میں نہیں، میں ٹالنے کے موڈ میں ہوں. اس کا رائٹ ہے کہ وہ مجھ سے کہے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تم نے نوکری کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، میں نے تم سے کہا 9 بجے تیار رکھو، میں 10 بجے آؤں یا نہیں آؤں، تمہیں اس سے کیا غرض ہے، آپ خود بتائیں، ہم نوکر کے برابر امام کی اطاعت نہ کریں کیا؟ امام نے کہا تم تیار ہو جاؤ. اب میں امام سے پوچھ رہا ہوں پہلے آپ بتائیں 2017 میں آئیں گے 18 میں آئیں گے، 17 تک تو میں عیاشی کر دوں، نعوذ باللہ کر، یہ نوکری نہیں ہے پھر، یہ بزنس ہے، میں دیکھ رہا ہوں اپرچونیٹی کب آئے گی، جب اپرچونیٹی آئے گی اسے اویل کروں گا، یہ صحیح بات نہیں ہے. اگر واقعا ہم نوکر ہیں، واقعا ہم خدمت گزار ہیں، ہمیں اپنے امام سے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ مولا آپ کب آئیں گے، دیر سے آئیں گے جلدی آئیں گے، ان سے ہمیشہ مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کاش مجھے اور آپ کو سعادت مل جائے اتنی تیاری کر پائیں کہ مولا ہم تیار ہیں، آپ 100 سال بعد بھی آئیں گے نا سر آنکھوں پر، آج رات آئیں گے سر آنکھوں پر، ہم غلام ہیں. میں ایک بات اپنے دل کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، غلام کا کام نہیں ہے آقا سے کہے کب آپ نے کیا کرنا ہے، غلام کا کام یہ ہے اپنے آقا سے یہ پوچھے میں نے کب کیا کرنا ہے، بس جب کہے کر لو کر لو، اور اس کے بعد انتظار کرو، ختم ہو گیا معاملہ. یقین مانیے اس معاملے میں تو یہ جو دبئی کے والوں کے محل بنے ہوئے نا وہ ان کے لوگ ہم سے بہتر ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ. میں کبھی کبھی جاتا ہوں ادھر ادھر تو کراچی میں، پاکستان میں مختلف جگہوں پر یہ عرب شہزادوں نے اپنے محل بنائے ہوئے ہیں، ان محلوں کے اندر آپ گھسے نا تو لگے گا جیسے آج آنے والا ہے، نہیں ہے. تو میں سوچتا ہوں یار ہم سے زیادہ تو یہ تیار کرتے ہیں اپنے مولا کے، جبکہ ان کا مولا مکھی سے زیادہ کمزور انسان ہے اور میرا مولا کائنات کا مالک ہے، اور میں اس کے لیے تیاری نہیں کر رہا ہوں. ہم لوگ کا ایشو یہ ایشو ہے، ہماری تیاری کم ہے. درود بھیجے محمد والے محمد مین چیپٹر یہاں پر ہے، ہماری تیاری پوری ہونی چاہیے. اچھا اور اس بحث کو نزدیک لاتے ہوئے تیاری میں کیا ہونا چاہیے، بہت بڑا ایک چیپٹر ہے تیاری میں کیا ہونا چاہیے. ایک ڈاکومنٹ میں نے دیکھا بک، بلکہ بعد میں پہلے وہ ڈاکومنٹ بنا تھا پھر بعد میں اس کو ایکسپینڈ کر کے اس کی بک بنا لی گئی، پھر اس بک کے 3 ولیومز کر دیے گئے. اس کا نام فارسی میں رکھا تھا، اس کا ترجمہ بنے گا انتظار کی اسٹریٹجی. انتظار کی اسٹریٹجی، اور وہ انتظار کی اسٹریٹجی کس لیول کے اوپر، گورنمنٹ کے لیول کے اوپر. یعنی مثال کے طور پر گورنمنٹ آف ایران کے لیے ایک پیپر بنایا گیا تھا کہ اگر آپ منتظر امام ہیں تو آپ کو ایسا ہونا چاہیے، گورنمنٹ کے لیول کے اوپر. اچھا اس میں کیا کیا لکھا، مثال کے طور پر لب لباب یہ لکھا کہ بھائی دنیا کی جو مضبوط ترین حکومت کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیوں؟ آپ نے اپنے امام کی نصرت کرنی ہے، آپ کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. مثلا لکھا کہ ایران کو غذائی مواد کے معاملے میں، کھانے پینے کی اشیاء کے معاملے میں خود کفیل ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر یہ دوسروں پہ منحصر ہوا اور امام کی نصرت کے لیے آگے بڑھا، انہوں نے گندم روک دیا، پھر کیا کریں گے ہم؟ پھر ہم امام کی نصرت نہیں کر سکیں گے، ہم دوسروں کے محتاج بیٹھ جائیں گے. تو ہم امام کو محتاج عوام و انصار دینا چاہتے ہیں یا طاقتور عوام و انصار دینا چاہتے ہیں؟ اگر امام کو طاقتور عوام و انصار دینا چاہتے ہیں تو محتاجی صحیح نہیں ہے، ہمیں محتاج نہیں ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، مثال کے طور پر گاڑیاں بنانے میں آپ محتاج رہیں، چلو گاڑی نہیں بھی ہوگی تو کوئی اور چیز ہوگی ہمارے پاس، اس سے کام نکالنی ہے، کھانا ہی نہیں ہوا وہ، پھر تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو غذائی مواد کے اندر احتیاط صحیح نہیں ہے. اسٹریٹجی یہ آپ سے ریکوائر کر رہی ہے، ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ کو اس میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اس طرح بہت اچھا ڈاکومنٹ بنایا ہوا. تو ہمیں اپنے طور پر تیاری اس طرح کرنی چاہیے کہ اگر میں واقعا کہہ رہا ہوں کہ میں امام کے لیے تیار ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ہر چیز ایک پرٹیکولر ڈائریکشن کے اندر آگے بڑھے. اور بالکل ایسا ہے جیسے وہ کچھ لوگ مثال دیتے ہیں فٹ بال کی گیم کی، اور یہ تھوڑی سی مثال عوامانہ ٹائپ کی مثال ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو 11 پلیئرز ادھر سے ادھر بال پھینک رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہمیشہ ڈی کی طرف ہی بال پھینکتے ہیں؟ پاس دینے کے لیے ریورس نہیں پھینکتے کبھی، پاس دینے کے لیے بعض اوقات اپنے ڈی کی طرف بھی پھینکتے ہیں. کیوں پھینکتے ہیں؟ جبکہ بال ہمیشہ ان کو وہیں پہ ڈالنی ہے، گول وہیں پہ ہوگا، یہاں پہ گول نہیں ہوگا. کیوں؟ ان کو پتا ہوتا ہے ہم یوں کریں یوں کریں کچھ بھی کریں ہمارا آبجیکٹو وہیں پر ہے. ہمیں اپنی زندگی میں ایسے ہونا چاہیے، چاہے آگے جائیں چاہے پیچھے آئیں، آبجیکٹو اماؤنٹ ایسے ہونا چاہیے. آپ نے ایم بی اے کرنا ہے، ایم بی اے کریں. ایک آدمی نے بزنس کرنا ہے، بزنس کرے. ایک آدمی مکینک کے لیے ورک شاپ کھولے بیٹھا ہے، چلو وہ کرے، کچھ بھی کرے، آگے جائے پیچھے آئے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آبجیکٹو وہ ہونا چاہیے، آبجیکٹو ہونا چاہیے مجھے امام کا ساتھ دینا. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ میں نے کل پرسوں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ دیکھیں ظلم کو مٹانے کے لیے میرے اور آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے، عدل کو پھیلانے کے لیے میرے اور آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے. ہم نے ظلم پھیلایا ہے یا عدل پھیلایا ہے؟ اگر عدل پھیلایا ہے اس کا مطلب ہم نے اپنے امام کے لیے کچھ کیا. خدا نہ کرے نعوذ باللہ ظلم پھیلایا ہے، ظلم ظالموں کا ساتھ دیا ہے، ظلم کے نظام کو مضبوط کیا ہے، پھر کہاں سے ساتھ دیا ہے؟ اچھا اس کے بعد جو میں نے کل عرض کیا کہ 1 کروڑ کمائیں اور 2 لاکھ مسجد میں لگائیں، اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے اپنا معاملہ کلیئر کر لیا، اسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نہیں جانتا کہ ہم نے 98 لاکھ کمائے ہیں الٹا اس کے اندر. وہ ایک ہمارا ہمارے دوست ہیں بیوروکریسی کے اندر، اس بیچارے کے ساتھ بڑے عجیب عجیب لطیفے ہوتے رہتے ہیں. اب تو لطیفے بھی نہیں سناتا، پہلے بہت سناتا تھا کہ یہ ہوا یہ ہوا، وہ نہیں سناتا. تو ایک دفعہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا ایک عجیب معاملہ ہے، دوستی ہماری، کہنے لگا سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ غلط ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا غلط کیوں ہے. بات چیتیں ایسی ہوتی ہے نا، دیکھتے آدمی کہتا ہے تو غلط. مثلا اگر میں آپ کے سامنے کچھ چیز کروں میتھمیٹکس میں اور ثابت کر دوں 2 + 2 = 5 ہوتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے، صحیح ہے غلط ہے؟ آپ کہیں گے غلط ہے، تو میں آپ سے کہوں گا ٹھیک ہے غلط ہے نا، یہ بتاؤ کیوں غلط ہے. اس میں کہنے کا ایسے پھنس گیا ہوں. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے کا بھائی ہم لوگ تو سارے بیوروکریٹس گورنمنٹ کے جاب کرنے والے، سب کے سب ٹیڑھا کام کرتے ہیں، اس میں کوئی سیدھا کام کرنے والا یہاں پر ہے نہیں، سب کو 60 ایئرس پہ ریٹائرمنٹ ملنا ہے. تو کہنے کا 58 تک سب دن کرتے ہیں، 58 تک سب غلط کام کر کر کے کماتے رہتے ہیں، 59th پہ جا کر حج کرتے ہیں، پاک و پاکیزہ ہو کے واپس آ جاتے ہیں، 60ویں سال میں رشوت نہیں لیتے، کہتے ہیں ہم بغیر رشوت کے صاف بھی ہو گئے، معاملہ ختم. میں کہ یار یہ تو مسخرہ ہے عتیق. کہنے کا مجھے بھی سمجھ میں آ رہا ہے مسخرہ ہے، لیکن مسخرہ کیسے ہے، اس میں خرابی کیا ہے؟ بھائی آپ کے پاس کیا روایت نہیں ہے کہ انسان جب حج کرتا ہے تو ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے شکم سے آیا ہو؟ تو ہو گیا پاک 58 میں پاک ہو گیا، 59th میں سوری، اور اس کے بعد اس نے رشوت نہیں لی ہے. تو حج سے ساتھ تو ڈرائی کلین ہو کے آیا تھا، اس کے بعد سے کوئی دھبا لگا نہیں دیا اس نے، دیٹس آل. 58 سال تک مزے بھی لے لیے، 2 سال کی ایفرٹ کر کے جنت بھی بنا لی. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر میں نے 58 تک گناہ کیے ہیں اور 59th میں حج کرنے والا ہوں تو میرا حج اس وقت قبول ہوگا جب 58th تک کی غلط کمائی کو واپس کروں. جب تک اس کمائی کو واپس نہیں کروں گا, اپنی جسم اپنی روح سے نکالوں گا نہیں, میرا حج ہی قبول نہیں ہوگا. کہاں سے صاف ہوں گا تو قبول نہیں ہوگا. آپ اس گھر میں بیٹھے ہو جس کو آپ خود جانتے ہو کمائی صحیح نہیں تھی, تو پھر کیسے قبول ہوگا؟ اب ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں, امام کی تشریف آوری ایسے ہی جیسے یہ ڈرامہ ہے کہ مثلاً 59th میں جا کے حج کرے گا, باقی تو ڈرائی کلین ہو گیا, اگلے سال اس نے گناہ کیا نہیں, ایسا نہیں ہو پائے گا. اگر امام کی تشریف آوری پہ صرف پکچر نے چینج ہونا ہوتا تو شاید یہ ہو جاتا, لیکن امام کے آنے پر پکچر نے چینج نہیں ہونا ہے, کانٹینٹس نے سبسٹینس نے چینج ہونا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ پورا جو ظلم کا نظام ہے یہ ٹوٹے. اس سلسلے میں ظلم کے نظام کے سلسلے میں آخری بات اور عرض کروں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے وہ اس میں سے بتاتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شاید کہہ دینا برا نہیں ہے, میں ایک دفعہ اور پتہ نہیں کیوں میرا دماغ کہہ رہا نہیں کہنا چاہیے, نام نہیں لیتا ہوں باقی حصہ کہتا ہوں. میں ایک دفعہ کہیں پہ تھا تو وہاں میں نے لوگوں کے سامنے کہا کہ دیکھو یہ تو پچھلی نسلوں نے بھی ظلم کر کے کمایا ہے نا, خدا اس کا بھی حساب لے گا. تو ایک بندہ میرے پاس آیا کہنے لگا اگر میرے دادا پردادا نے کمایا ہے ظلم کر کے, مجھے اس کا بھی حساب دینا ہے. میں نے کہا اللہ تو چھوڑو, اگر دنیا میں بھی حکومت بدل گئی نا اس میں بھی حساب دینا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب میں ایم فل کر رہا تھا پولیٹیکل سائنسز میں تو ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے اکبر نام کر کے, وہ بندے خدا اس وقت میرے خیال میں 74 کی ایج, اور کیا فٹ آدمی تھا, ہر ہفتے پہاڑی پہ جاتا تھا, بالکل فٹ آدمی, واکنگ پتہ نہیں کتنے کلو میٹرس, دن میں دو دفعہ کھانا کھاتے تھے, دوپہر کے کھانے میں صرف ڈرائی فروٹ دودھ میں بھگو کے دودھ میں ڈال کے گول کے پیتے تھے, بہت فٹ آدمی تھا. اور میموری اتنی شارپ کہ میں بتا نہیں سکتا, یعنی کس کانٹیننٹ میں کتنے کنٹریز ہیں اور وہ کنٹریز کس سال انڈیپینڈنس ملا تھا, سب میموری سے یاد تھا. اور اس کا دعویٰ تھا بندے خدا کا کہ دنیا کے نقشے میں پینسل لے کر کسی بھی ڈاٹ پہ رکھو میں 100 ایئرز کی ہسٹری وربلی بتاؤں گا. دنیا کے نقشے پر کسی بھی جگہ پہ ڈاٹ بناؤ, اس ڈاٹ کی 100 ایئرز کی ہسٹری میں زمانی بتا دوں گا تمہیں کہ 100 ایئرز میں کیا ہوا تھا. تو اس نے ایک دفعہ بندے خدا نے تھرڈ ورلڈ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر لیکچر دیا, ان کا تھا ماڈرن پولیٹیکل فلاسفیز, ان کا اسپیشلائزیشن تھا, تو تھرڈ ورلڈ کی ڈیولپمنٹ پہ دیا. تو ایشیا کے مور دین 50 کنٹریز کی انڈیپینڈنس کی ہسٹری اورلی بتائی تھی, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, حتیٰ پاکستان کی شروع کیا 1915 میں محمد علی جناح نے موومنٹ شروع کی, اس سال میں یہ ہوا, اس سال میں 47 میں انڈیپینڈنس ہوا, اس سال میں لیاقت علی خان کا قتل ہوا, اس سال میں فلاں ہوا, اس سال فلاں ہوا, یہاں تک اس طریقے سے کھڑے کھڑے بالکل. تو ایسے مجھے میں مذاق میں گیا, میں نے کہا کہ آپ کو تو سارا یاد تھا, آپ کو یاد تھا علامہ لیاقت علی خان کی کا قتل کس سال ہوا تھا, مہینہ یاد ہے آپ کو؟ کہنے کا ڈیٹ بھی بتاتا ہوں, ڈیٹ بھی صحیح بتائی. اب میرے بھی دماغ سے نکل گیا, تو میں نے کہا ڈیٹ کیسے یاد رہ گئی؟ کہنے کا میں زندگی میں صرف ایک ایگزام میں فیل ہوا ہوں, وہ لندن میں ڈرائیونگ کا لائسنس تھا جس کے لیے میں فیل ہوا تھا, وہ لیاقت علی خان کے مرنے کے دن ہوا تھا, اس وجہ سے مجھے اس کی ڈیٹ یاد ہے. بہت شارپ آدمی تھا یہ بندے خدا تھا. اب سوچیں ایران میں 20 پروونسز تھے میرے خیال میں جب انقلاب آیا, ایک پورے پروونس, پورا پروونس, ایک پورا صوبہ اس کے دادا کی ملکیت میں تھا. کین یو امیجن, ایک پورا صوبہ اس کے دادا کی پراپرٹی تھی. صوبہ گیلان تھا, پورے گیلان کا چاول اس کے دادا کی ملکیت تھی, اور چاول کے لیے گیلان بہت مشہور تھا. اور اس کا ایک سمر پیلس تھا ان کے دادا کا, جہاں پر بادشاہ آ کے سمر میں رکا کرتا تھا. اس کا ایک ٹرینڈ تھا کہ وہ سمر میں اس جگہ پہ رکے گا تو ایک دن میرے خیال میں یا ایک رات اس کے دادا کے گھر پہ ہوتی تھی. اب اس ٹائپ کا آدمی تھا. ریولوشن آیا, یہ بندہ خدا شاید انگلینڈ میں تھے, کہاں پہ تھے, پی ایچ ڈی کیا تھا انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں, پوسٹ پی ایچ ڈی سائیکالوجی میں کیا تھا, اس طرح کہیں ان کو واپس بلایا گیا کہ تم واپس آؤ. واپس آیا, کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو جس حویلی میں ٹھہرے ہوئے ہو یہ تمہاری ہے؟ اس نے کہا میری ہے. ہمارے جو علی اکبر نام تھا کہا میری ہے. کہا ڈاکومنٹ دکھاؤ. کہا ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو کہا کیا ثبوت ہے کہ تمہاری ہے؟ کہا میرا میں یہاں پہ پیدا ہوا ہوں, میرا باپ یہاں پیدا ہوا ہے, میرا دادا یہاں پہ رہا ہے. اس نے کہا ٹھہر جاؤ, میں تم کو بتاتا ہوں. تمہارے پڑ دادا نے فلاں خاندان سے غصب کی ہے, ہم نے اس لیے میں نکال دیا. نہ زمین تمہاری ہے نہ حویلی تمہاری ہے, تین نسلوں سے تم یہاں رہ رہے ہو, تمہاری بات صحیح ہے, ساری کی ساری غصب ہے, تم نے قبضہ کیا ہے. تو یہ ہمارا ٹیچر تھا, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن انقلاب کو موٹی موٹی گالیاں دیتا تھا بندہ خدا, اور کہتا تھا کہ یہ کیسا انقلاب آیا ہے, اس نے ذلیل کو کمینے کو عزت دے دی اور عزتوں کو کمینہ کر دیا, اور یہ کر دیا وہ کر دیا. اور اپنی بات نہیں مانتا تھا کہ اس انقلاب کی خوبی ہے کہ اس نے چار نسل پہلے بھی اگر ظلم ہوا تھا تو واپس پلٹایا تھا. اچھا کیوں نہیں مانتا تھا؟ ویسے تو بہت پکا سوشلسٹ ٹائپ کے آدمی تھے یہ, اور بڑے جناب علی عدل و انصاف اور فلاں فنوں اکوالٹی اور جسٹس اور یہ سب باتیں کرتے تھے. اپنی جائیداد کے اوپر بات آتی ہے نا تو سارے نظریات ٹھپ کے ٹھپ رہ جاتے ہیں. میں نے یہ بات ایک دفعہ پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ کہی, جن کے لوگوں کے اجداد نے کچھ ظلم کیے ہوئے تھے, تو ان کے چند جوان میرے پاس آ گئے, کہنے یہ دادا کی سزا بھی ہمیں اٹھانی پڑے گی. میں نے بیٹا نہ صرف یہ کہ تمہیں آخرت میں اٹھانی پڑے گی, دنیا میں بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اٹھانی پڑتی ہے. وہ کہاں تم؟ تو اگر میرا آج ایک بزنس ہے جس کو میں قرآن پہ رکھ کے کر رہا ہوں, اور بزنس کا کیپٹل دو نسل پہلے غصب سے آیا تھا, یہ بھی واپس دینا ہے, یہ بھی واپس دینا پڑے گا. اب امام کا ساتھ دے گا کوئی؟ کوشچن یہاں پر ہے, مشکل یہاں پر ہے. ہم لوگ شاید چیلنج نہیں ہوئے ہیں, یعنی ہم نے ان جگہوں میں چیلنج لیا ہے جہاں پر ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم چیلنج لے لیں. مثلا کسی نے مجھے فجر کی نماز میں چیلنج کیا, میں نے چیلنج لے لیا کہ ہم میں پڑھ کے دکھاؤں گا. شاید کسی نے مجھے چیلنج دیا ہی نہیں ہے کہ حق کی خاطر تم وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جو تمہارے لیے عزیز ہے. ابھی میں اس چیلنج میں پڑھا ہی نہیں ہوں. میں اپنی بات عرض کرتا ہوں, آپ سے کیوں عرض کروں بھائی؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے کتنی دفعہ کہا, 30 سال ہو گئے مجھے دینی طالب علم بنے ہوئے, مجھے اس پہ فخر ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے. میری زندگی گزری اسی کے اندر. 17.5 سال کا تھا جب میں دینی طالب علم بنا تھا. فرض کرو امام آئے اور مجھ سے کہیں گے تم دینی طالب علم بننے کے اہل نہیں ہو, آج سے تم موچی ہو. آسان ہے یا آسان ہوگا؟ میں سب کچھ چھوڑوں, اپنا ریپوٹیشن جو کچھ میں نے ارن کیا اس دوران میں, عزت جو کچھ ہے میرے پاس, اور میری ساری زندگی اسی میں گزری ہے اور مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے, صحیح ہے؟ اور امام مجھ سے کہیں تم اس کے اہل نہیں ہو اور تمہیں آج سے موچی بننا ہے, آسان ہے؟ ہم چیلنج نہیں ہوئے ہیں. ہمیں اس طرح تیاری کرنی پڑے گی کہ اگر ایک دن آئے وہ کہیں بھائی آج سے سب ختم, آپ یہاں نہیں آپ وہاں ہیں, میں چوں نہ کروں کہ نہیں میں یہ نہیں کروں, یہ مانو. اچھا اب میرے ساتھ تو چلو ایک اور بھی مشکل ہے, میری تو عمر گزر رہی ہے. مثلا ابھی اگر میرے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے نا تو میں اپنی زندگی میں کیلکولیشن کروں گا, یار 50 سال عیاشی کے تھے, 10-15 سال سختی گزار لو, باقی معاملہ ختم. اس کے ساتھ مصیبت ہے جس کو ابھی زندگی سے عشق بھی ہو. مجھے تو میں تو عجیب میرے ساتھ ہوا یہ کہ جب میں 17.5 سال کا ایران گیا تو وہاں جنگ ہو رہی, جنگ کے زمانے میں میں گیا تھا. اب وہ جنگ کے زمانے میں آپ کو خود پتا ہے آپ کو ہر گھڑی مرنے کے لیے تیار ہونا ہوتا ہے, اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. لیکن اگر آپ موت سے ڈر رہے ہیں تو وار زون میں آپ سو ہی نہیں پائیں گے, آپ کو ہر سوتے وقت ڈر لگے گا کہ یار کہیں موت تو نہیں آنے والی کہیں. تو آپ کو تو وار زون میں نیند ہی اس وقت آتی ہے جب آپ کو یہ پتا ہو کہ بھائی میں مرنے کے لیے تیار ہوں, آتی آئے نہیں آتی نہ آئے ختم ہو گیا معاملہ. تو ہم تو مرنے کی تیار تھے. اگر واقعی موت سے ڈر لگتا ہو اور زندگی سے عشق ہو تو پھر اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا میں؟ یہ بہت سخت ہوگا. یہ وہ امتحان ہے جس سے ہمیں تیار کرنا ہے. اچھا اب اس کے لیے کیسے تیاری کی جاتی ہے؟ ایک جملہ ہے جو کی سمجھ میں آتا ہے مجھے, اس جملے میں بڑی داستان ہے جس کی سنانے کا بھی اب ٹائم نہیں ہے کہ اتنی داستان اس کو لمبی کی جائے, لیکن وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کی نوٹ ہے. اگر وہ کوئی سالو کر لے پھر زندگی آسان ہے. پھر امتحانوں میں کامیابی آسان ہے. درود بھیجے گا محمد علی محمد. اب کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی عہدے پر 5-10 سال رہے ہوں پھر وہاں سے برطرف کر دیے گئے, کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی پولیٹیشین 5 سال پارلیمنٹ میں رہا ہے, پارلیمنٹیرین, ایم پی اے, ایم این اے کہلاتا رہا ہے, فیسلٹیز, پریویلیجز, فلاں فلاں, 5 سال کے بعد جب اس کو وہ لاجز چھوڑنے پڑتے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ مگر یہ کہ 5 سال میں 10-15 سال کے برابر کا کما چکا ہو تو کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں دوبارہ آئی جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. اس کیا ایشو ہے؟ یہاں پہ ایک ایشو ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اٹیچمنٹ. اگر کسی انسان میں دنیا کی کسی بھی چیز سے اٹیچمنٹ ہے, یہ امتحان میں کامیاب نہیں ہوگا. اور یہ قطعاً ایسا ہوگا کہ حق کی خاطر امتحان اسی چیز میں ہوگا جس میں اٹیچمنٹ ہے. میرا امتحان اس پہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں شاید اس پہ ہو جائے, ابھی فی الحال نہیں ہوگا کہ میں گاڑی کون سی استعمال کرتا ہوں, اس میں میرا کوئی اٹیچمنٹ زیادہ نہیں ہے, میں کوئی بھی گاڑی استعمال کر لوں گا. میرا اگر امتحان ہوگا تو میرا اس میں ہوگا جس سے میرا اٹیچمنٹ ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کا امتحان کس چیز سے ہوگا, کس چیز میں ہوگا جس میں آپ کا اٹیچمنٹ ہے. اور جب امتحان دیا جائے گا نا تو وہی اٹیچمنٹ خطرے میں جائے گی. کامیاب کون ہوگا؟ جو اپنی اٹیچمنٹ سے اپنے آپ کو فری کر چکا ہو, جو اس سے آزاد کر لے وہ کامیاب ہے. اور آپ کی زندگی میں کسی بھی چیز سے اٹیچمنٹ ہے نا, پھر مصیبت آ گئی. چاہے وہ اولاد ہو, چاہے وہ پیسہ ہو, چاہے وہ شہرت ہو, چاہے وہ احترام ہو, دنیا کی کوئی بھی اللہ بلا ہو, دنیا ہوئی اور اٹیچمنٹ ہوئی, مصیبت آ گئی. اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ تو امام کی تیاری کے حوالے سے میں نے عرض کیا, مرتے دم بھی یہی ہوگا. جس کی دنیا سے اٹیچمنٹ رہ گئی چاہے اچھی چیزوں سے, مصیبت ہے, دم نکلنا مصیبت ہے, بہت سختی سے دم نکلتا ہے. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں آخری بات کہی نا, یہ کی ہے, کی پوائنٹ یہی ہے, اگر آپ اٹیچمنٹس توڑنے میں کامیاب ہو گئے پھر آپ جیت گئے. اور خدا نہ کرے اگر دنیا کی کسی بھی چیز سے اٹیچمنٹ رہ گیا ہے پھر بہت مصیبت. اچھا اٹیچمنٹ ہونے نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کو پھینک دینا ہے. مثلا میری اپنی اولاد سے اٹیچمنٹ ہے تو میں کہوں میں آج سے اپنی اولاد کو چھوڑ دیتا ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. میری ذمہ داری ہے, مجھے رکھنا ہے, عزیز ہو میرے لیے, میں محبت بھی کروں, سب کچھ کروں, لیکن کسی کے مقابلے پہ پھر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے مقابلے میں نہیں, اللہ کے مقابلے میں سب قربان ہو, چاہے اولاد ہو, چاہے پیسہ ہو, چاہے شہرت ہو. اور مجھ جیسے آدمی کو جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے سب سے خطرناک چیز احترام ہے. انسان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے, احترام نہیں چھوڑ پاتا. احترام عزیز ہے انسان, اس لیے مولا نے سخت ترین امتحانات دیے ہیں سید الشہداء. میں آخر میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں, ایک واقعہ مشہور ہے, وہ عرض کرتا ہوں. اس اٹیچمنٹ اور اس کے امتحانات, اور کوئی اگر اس اٹیچمنٹ سے لڑ لے تو پھر کس طریقے سے اس کو انعامات مل سکتے ہیں, یہ بہت عجیب داستان ہے. اس سے پہلے ایک اور بات بھی کہنے کا سوچتا ہوں, دنیا اس طرح نہیں بدلے گی جس طرح سے ہم بدلنا چاہ رہے ہیں. ہم لوگ ایک جھٹکے میں بدلنا چاہتے ہیں, ایک جھٹکے میں کوئی چیز نہیں بدلے گی, کنٹینیوس ایفرٹس کرنے پڑیں گے. اب آ کے سنا دیتا ہوں اور وہ اس پہلی والی بات کو چھوڑتے ہیں. ابھی مولانا جلال الدین رومی کا نام آپ نے سنا ہے. مولانا جلال الدین رومی کے ایک استاد تھے تبریز نام کر کے, شمس تبریز. ملتان میں ایک شمس تبریز ہیں, یہ وہ قطعاً نہیں ہے, قطعاً نہیں. ان کا اور مولانا رومی کے شمس تبریز کے درمیان 150 سال کا فاصلہ ہے, یہ قطعاً وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی تبریز مشہور ہیں جن کے مقبرے مختلف جگہوں پر ہیں. اب تک جو میں ڈھونڈ پایا ہوں, اور اس ڈھونڈ پانے میں ایک ایرانی اسکالر تھا, اس نے لیڈ دیا تھا, اس کی لیڈ سے سمجھ میں آتی ہے بات. اور وہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی جلال الدین رومی کے اوپر, اس نے پیپر دیا تھا جلال الدین رومی کے استاد شمس تبریز کے اوپر. اس لیڈ کو میں ریلائبل لیڈ سمجھتا ہوں, پھر میں جا کے خود بھی دیکھا ہوا ہے. کوئٹہ کے آگے زیارت نام کر کے جگہ ہے جہاں پہ قائد اعظم کی ریزیڈنسی تھی جس کو بم دھماکے سے اٹھا دیا گیا تھا. ایک دفعہ میں یہاں پہ گیا تھا بہت پہلے, بیوی بچوں کو بھی لے گیا تھا, اس زمانے میں ٹریولنگ کا بہت حوصلہ تھا. وہاں پہ گیا تھا ایسے ہی, چلو میں جا کے دیکھتا ہوں. تو وہاں پہ جب میں گیا تو ایسی وہاں پہ چنار کے بہت چنار کہتے ہیں نا اردو میں, ہاں چنار ہی کہتے ہیں, اس کے بہت پرانے درخت ہیں جو کہتے ہیں کہ شاید دنیا کے پرانے ترین درختوں میں سے ہیں. اور اس کا ابھی اسی سال یا کچھ سال پہلے یونیسکو کی ہیریٹیج کی لسٹ میں بھی اس کو انکلوڈ کر لیا گیا ہے, بہت پرانے درخت. اچھا اتفاقا وہاں جب ہم گئے تو کئی سال سے بارش نہیں ہوئی تھی, تو چند دنوں کے بعد بارش ہو گئی تھی, تو مزہ بھی آیا تھا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے, ہم نے خشکا نہیں دیکھا, ہم نے اس کا تر حصہ دیکھا. تو لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے بہت خوبصورت تھا وہ. بھارت وہاں پر گئے تو وہ مختلف جگہوں پہ ہم گھومے, تو ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ یہاں پہ ایک پیر کا مزار بھی ہے, وہاں جاؤ گے؟ اچھا اس زمانے میں طالبان والبان ایشوز اتنے زیادہ نہیں تھے, تھوڑا بہت ڈر تو لگتا تھا, مولوی لوگ ہیں تو میں ڈر تو لگتا تھا کہ کہیں پتہ چل گیا تو ایسا نہ ہو جنت کے صدقے میں میں قربان ہو جاؤں کہیں پہ. لیکن بہرحال ہمت کی, میں نے اسے کہا کہاں پر, اس نے بتایا فلاں پہ. میں نے کہا کون ہے, کیا نام ہے؟ کہنا اس کا نام شمس ہے. تو میرا دماغ کھٹکا تھوڑا سا, میں نے کہا نہیں یار وہ یہاں نہیں آ سکتے. خیر میں نے کہا وہ ہو یا نہ ہو جا کے دیکھنے میں کیا حرج ہے. خیر میں چلا گیا, بڑے کنزرویٹو لوگ تھے, میں گھر والوں کو بھی لے کے گیا تھا, دو بچے تھے اس وقت. جب میں لے کے گیا نا تو میں نے اپنی وائف سے بھی کہا کہ آپ بھی چلیں فاتحہ گر, تو ڈرائیور کہنے کا نہیں عورتوں کو اندر نہیں جانے دیتے ہم لوگ, عورتیں باہر آئیں. میں کہا اچھا بھائی تیرا شوگر تو نے پہلے ہی بتا دیا, اندر جا کے بتاتا تو ایک اور مصیبت ہو جانے گی. خیر میں گیا, بٹ ٹوٹا پھوٹا تھا مزار تھا, وہاں پہ فاتحہ وتیا پڑی بعد میں. اب جو اب تک ثابت ہے وہی شمس تبریز کا مقبرہ ہے, وہی شمس تبریز کا مقبرہ ہے. شمس تبریز جلال الدین رومی کے استاد تھے, کچھ عرصے اپنے شاگرد کو ٹرین کرنے کے بعد ان کے پاس سے غائب ہو گئے تھے, اور مولانا رومی نے بہت ڈھونڈا اپنے استاد کو, ڈھونڈ نہیں سکے. اور وہ پتہ نہیں کہاں کہاں ٹریولنگ کرتے ہوئے, موسٹ پروبیبلی اب تک جو میں جس کے اوپر یقین کر پا رہا ہوں وہ یہ کہ وہی شمس تبریز کا مزار ہے یہی زیارت کے اندر. یہاں کے لوگ ابھی بہت زیادہ نہیں مانتے اس بات کو, کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے. یہ ان کی ملاقات کیسے ہوئی, وہ اس طرح سے تھا کہ جلال الدین رومی ایک مدرسے کے اندر پڑھاتے تھے, وہ پڑھا رہے تھے, حوض تھا, حوض کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں, بڑا مشکل کام ہوتا تھا ایک ایک کتاب لکھنی ہے. آپ تصور کریں 500 صفحے کی کتاب ہاتھ سے آپ نے لکھنی ہے, بڑا مصیبت کا کام. تو مولانا رومی کے ہاتھ میں وہ ہینڈ اسکرپٹ تھا, وہ پڑھا رہے تھے, حوض کے برابر بیٹھے تھے. ایک آدمی اندر آیا پاگل پنے کی ہولیے میں, دیوانوں کی سہولیے میں وہ اندر آیا. اس نے مولانا سے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ مولانا نے کہا میں کتاب پڑھا رہا ہوں. حوض کے برابر میں بیٹھے تھے, اس نے کہا کتاب مجھے دو. تو مولانا نے کہا کہ یہ پاگل آدمی ہے, میری کتاب ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے, اس نے اگر پانی میں ڈال دیا تو میرا کیا ہوگا؟ تو مولانا نے کہا کہ دیکھو بھائی کتاب ہاتھ سے لکھی ہے, اس کو پانی سے بچانا ہے, اس کو پانی سے نہیں دور رہو تاکہ اس میں ٹچ نہ ہو, پانی کی چھینٹے بھی آئے تو یہ خراب ہو جائے گی. کہنے کا ٹھیک ہے لاؤ کتاب دو. کہنے کا وعدہ کرو جیسی دے رہا ہوں ویسے دو گے. ہاں میں ویسی دوں. انہوں نے دی, اس نے دی, پانی میں ڈال دی. مولانا رومی نے ہماری اس طرح میں سر پیٹنے کا یہ کیا پاگل بنا کیا تم نے, غضب کر دیا, میں نے کتاب ڈبو دی. کہنے کا صبر کرو میں نے وعدہ کیا جیسی دی تھی ویسے دوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے تم نے پانی ہاؤس میں ڈال دی, دیکھو پانی بھی کالا ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے سیاہی بہ گئی ہے. اس نے کتاب یوں نکالی, دوبارہ رومی کے ہاتھ میں سوکھی بھی پکڑا دی. اب رومی صاحب کے تو ہوش اڑ گئے کہ بھائی یہ تو آدمی کچھ ہے. انہوں نے دو چار سوال کیے, دیکھا یہ آدمی بہت سالڈ ہے. اس سے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہے میں نے اب تک پڑھایا تھا, میں تم سے پڑھنے کو تیار ہوں, تم مجھے پڑھاؤ. تو تم پڑھا رہے ہو وہ زیادہ ہے, میں پڑھوں گا تم سے. کہنے کا نہیں میں شاگرد نہیں لیتا, کہتے نہیں میں شاگرد بنوں گا, میں تمہارے پیچھے جاؤں گا, میں یہ کروں گا. اس نے کہا بھائی میں شاگرد نہیں لیتا, میں پاگل آدمی میں شاگرد نہیں لیتا. اور وہ پیچھے مولانا رومی کے نہیں میں شاگرد بنوں گا, اس نے کہا نہیں میں نے نہیں پڑھانا. کہنے کا اچھا اگر پڑھنا ہے نا تو پہلے ایک امتحان دینا پڑے گا. مولانا کہا میں ہر امتحان دینے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے بس صحیح ہے, جاؤ ایک تھالی لے کر آؤ. تھالی لے کر آئے, کہنے کا ایک شراب کی بوتل لاؤں. پھر کہنے کا دو گلاس رکھو, تھالی کو ہاتھ میں پکڑو اور بازار میں گھوم کے ایک چکر لگا کے آؤ. مولانا نے سوچا کہ بھائی میں پرنسپل ہوں مدرسے کا, ابھی اگر تھالی میں شراب رکھ کے دو گلاس اس کے اوپر ٹکار کے میں بازار میں گھوم کے آ گیا تو میرا ہوگا کیا؟ پھر ان کو یاد آیا کہ یہ آدمی اگر گیلی کتاب باہر نکال سکتا ہے, اس کا مطلب مجھے بھی کہیں نہ کہیں نکال لے گا. تو انہوں نے اسی طریقے سے تھالی کے اوپر بوتل رکھی, گلاس رکھے, ہاتھ میں لے کے بازار میں چلے گئے. بازار میں گئے, پہلے تو لوگوں نے دیکھا کہ صاحب یہ کیا داستان ہے بھائی, کل تک جس کو ہم مدرسے کا استاد کہہ رہے ہیں آج یہ حرکتیں کر رہا ہے. تو ایک آدمی آگے پوچھا, بھائی دماغ صحیح کیا کر رہے ہو؟ وہ خاموش رہے, لے کے چلتے رہے چلتے رہے. کسی نے کہا, وہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں بلا ہے, سب جمع ہو گئے. ایک نے کہا کہ اس کو مارو, اس کو آج تک اس کو شریف آدمی سمجھ رہے تھے, کیا کر رہی ہے حرکتیں. تو جب پیٹنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو آ گئے وہ اپنے شمس صاحب. کہا بھائی کیا معاملہ؟ کہا یہ اس کو ہم دیندار سمجھتے تھے, اپنے مدرسے کا استاد سمجھتے تھے, یہ دیکھو یہ کیا نکلا ہے. کہنے لگا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ کہیں تو شراب کی بوتل لے کے گھوم رہا ہے. کہا تم کو پتا ہے یہ شراب ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں یہ شراب ہے, یہ خود بھی کہہ رہے شراب ہے. کہنے لگا نہیں اس کو بھی نہیں پتا سرکہ ہے, دیکھ لو سرکہ ہے. وہ لوگوں نے دیکھا سرکہ تھا, ختم ہو گیا مام. جلال الدین رومی امتحان میں کامیاب ہو گئے اور شمس تبریز کے شاگرد بن گئے. پھر داستان آگے بڑھ گئی, پھر بعد میں شمس تبریز بھی غائب ہو گئے. اچھا جلال الدین رومی کے بارے میں ساری چیزیں پازیٹیو نہیں ہیں, ان کی مثنوی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈیفینڈیبل نہیں ہیں. ہر شخص کے بارے میں کچھ نہ کچھ نکلے گا. اس کہنے واقعے کو بیان کرنے کا مطلب جلال الدین رومی کی مانوی عظمت بیان کرنا نہیں ہے. بعض اور ان کے بارے میں اچھی اوپینین نہیں رکھتے, بعض اسکالرس بھی اچھی اوپینین نہیں رکھتے, لیکن کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں ان کے اندر. اس کے پیچھے ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں, وہ کیا ہے؟ جو شمس تبریز پہ اتنا اعتماد کرے کہ شراب ہاتھ میں لے کے چلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اپنے مولا پہ اعتماد کر کے دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے, اپنی اٹیچمنٹس نہیں چھوڑ سکتے. رومی کو قطعاً پتا تھا کہ یہ جو مجھے امتحان میں ڈال رہا ہے نا, یہ امتحان میں نکالنا بھی جانتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے امام اگر امتحان میں ڈالیں گے تو نکالنا بھی جانتے ہوں گے. ہم کیوں گھبرا رہے ہیں؟ یہاں چند لوگ شہید ہوتے ہیں نا دو تین دن کے فاصلے سے, تو لوگوں کے چہرے کے رنگ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یورپ امریکہ اور آسٹریلیا کی امیگریشن تیز ہو جاتی ہیں. او بھائی اللہ پہ اعتماد کرو, جس خدا نے ہمیں اس امتحان میں ڈالا ہے وہ نکالنا بھی جانتا ہے. جس نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے وہ ہمیں لوس اٹھانے نہیں دے گا, اس میں کوئی ضرر نہیں دے گا ہم لوگوں. تو یہ اتنی سی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی اس میں نقصان نہیں ہوگا ہمارا. اگر ہم ان کے نام کی خاطر کچھ مصائب اٹھائیں گے, مصیبتیں برداشت کریں گے اللہ کے دین کی خاطر, فکر اسلام کی خاطر, تو اس میں لوس کیوں ہوگا؟ اور یہ جتنے بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں, ہم لوگ بہت بعض اوقات انسان تڑپ جاتا ہے. واقعہ ایسی عرض کر رہا ہوں, جب میں ڈیفینس آتا نہیں تھا مسجد, یہاں پہ آپ کو یاد ہو جمعے کی نماز پڑھانے آتا تھا, ایک درس دیتا تھا پہلے جمعے کی نماز سے پہلے, کئی سال تک درس دیا میرے خیال میں, 7-8 سال تو لگے ہوں گے میرے خیال میں. پھر جمعے کی نماز بھی پڑھاتا تھا کبھی کبھی, مہینے میں ایک دن. مجھے یاد ہے جب پہلے دن آ رہا تھا, حبیب اسکول میں پڑھاتا تھا اس زمانے, رضی حیدر صاحب حبیب اسکول میں پڑھاتے تھے, شہید ہو گئے, وہ سیکنڈری میں پڑھاتے تھے, میں سینئر کیمرے میں پڑھاتا تھا. ایک دن میرے پاس آئے, کہیں گے آپ درس دیں گے امام بارگاہ؟ میں نے کہا کون سے امام بارگاہ؟ کہیں گے وہی جو ہمارا امام ڈیفینس کا امام بارگاہ. میں نے کہا دے دوں گا. پرسنلی میں ڈیفینس سے اچھا دل نہیں رکھتا تھا, شاید اس وجہ سے کہ میری سوشل کلاس فائنینشلی تھوڑی سی ڈاؤن سائڈ پہ تھی, تو میں گھبراتا تھا یہاں پہ. اس وقت میرے پاس گاڑی واڑی بھی نہیں تھی, میں منی بسز میں سفر کرتا تھا. تو میں سوچتا تھا یار اسکول سے نکلوں گا, پھر کینٹ اسٹیشن تک بس پہ آؤں, پھر کینٹ اسٹیشن سے منی بس چینج کر کے یہاں پہ اتروں گا, پتہ نہیں D3 یا Z3 آتی تھی. تو میں گھبراتا تھا کہ یار میں کیا ہیڈک برداشت کروں, 15 منٹ کا درس دینا, ہیڈک علیحدہ. اور پھر صاف بات یہ کہ میں سوچتا تھا یہ لوگ بہت زیادہ پیسے کی شو بازی بھی کرتے ہوں گے, میں اپنے الٹے سیدھے بولیے میں نہیں کر سکتا, میرا کام نہیں ہے, میں اپنے علاقے میں خوش ہوں اللہ کا شکر. تو وہ مولانا صاحب کہنے گے نہیں آپ کریں. میں نے کہا اچھا میں کرتا ہوں. میں نے کہا میں ایک دن آؤں گا. تو ایک دن طے ہو گیا کہ میں آؤں گا. اتفاقا اس دن اسکول کی چھٹی ہو گئی, میرا الٹا نقصان ہو گیا, مجھے نظام آباد سے ٹیکسی کر کے آنا پڑ گیا, تو میرے کافی پیسے لگ گئے تھے اس پہ. اتفاقا جس دن آنا تھا میں ملنے گیا ایک اور بندے خدا سے, وہ بھی شہید ہو گیا, سعید حیدر زیدی, ابھی پچھلے سال جو شہید ہوا بندہ خدا, اس کا ایک پبلیکیشن کا انسٹیٹیوٹ تھا. اتفاقا میں اس سے ملنے گیا تھا سعید حیدر سے, تو میں سعید سے کہا کہ میں تو آج تک یار یہ گیا نہیں ڈیفینس امام بارگاہ, اس کا تم کو ایڈریس پتا ہے کہ ہے کہاں پر؟ یہ کہنے لگا ہاں وہ فنا جگہ سے فنا ٹرن لینا ہے فنا جگہ پہ. پہلے اب وہ چوراہے بھی تھوڑے تھوڑے سے تبدیل ہو گئے نا اس علاقے میں جو مین روڈ تھی وہاں پر, تو کہنے لگا وہاں سے یوں ٹرن لے کے آپ پہنچ جائیں گے. خیر میں پہنچا. اچھا میں بہت اندر سے فرسٹریشن بھی ہو رہی تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں عشاء کی نماز پڑھا تھا, مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا. تو اندر سے فرسٹریشن بھی ہو رہی تھی, یار میں نے جانے کا موڈ نہیں ہے میرا, میں کیوں جا رہا ہوں یہاں. تو میں راستے پر کچھ وقت دعا کرتا رہا اللہ سے, میں کہا خدایا اگر بہتری نہیں ہے نا تو دوسرا سفر مت کروا, ایک میرے لیے کافی ہے, ایک دفعہ چلا جاؤں ٹھیک ہے, میں چلا جاتا ہوں رضی اگر صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن اگر بہتری نہیں ہے دوسری دفعہ مت بھیج, معاملہ ختم کر دیں یہیں پہ. وہ معاملہ تو چلا چلا پتہ نہیں میں کئی سال تک آتا رہا, ابھی میں پھر یہی کہہ رہا تھا تو خدایا آج کا دن تو میں نپٹا دوں گا, اب بہترین نہیں ہے نا تو اب یہیں پہ ختم کر, مجھ میں دم نہیں رہا کہ میں ادھر سے ادھر بھاگتا بھاگتا پھروں. اب مجھے دل, میرا دل چاہتا ہے سلیکٹڈ کام کا, مجھے زندگی کے دنوں کا نہیں پتا, اب تو واقعا ڈاؤن سائڈ دیکھتا رہتا ہوں. تو میں سوچتا ہوں سلیکٹڈ کام کروں جس میں میرا پوٹینشیل ہے, جس میں میں آؤٹ پٹ لے سکتا ہوں, جس میں میں خوش ہو جاؤں کہ یہ کروں گا مجھے رزلٹ نکلے گا. البتہ یہ خدا جانتا ہے کہاں سے رزلٹ نکلے گا, ہمیں کچھ نہیں پتا ہے, کہیں کسی کونے خدرے سے نکلے گا, یا امام بارگاہ سے نکلے گا, یا مسجد سے نکلے گا, سڑک پہ چلانے سے نکلے گا, یہ اس کا کچھ نہیں پتا ہم لوگوں. لیکن بس انسان جو ہے نا وہ طبیعت کا تھوڑا سا جلد باز ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ خدا ہے جہاں سے رزلٹ نکلنا ہو وہاں پہنچا دے تاکہ ویسٹ کم ہو جائے, تھوڑا سا کم وقت بچ جائے کسی طریقے سے. اب جسم کو تھکانے کی بھی اب اتنی عادت نہیں رہی ہے, ابھی آج کے درس میں بھی آسانی سے نہیں آیا میں. ہماری وہ حیدرآباد اور کراچی کے حیدرآباد کے درمیان ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے, اس میں پروگرام تھا 3-4 بجے, تو میں وہاں سے گاڑی ڈرائیو کر کے وہاں تک گیا تھا, پھر وہاں سے واپس آیا تھا, پھر سٹی میں آپ کو پتا ہے اس وقت کیسا ٹریفک تھا, بڑی مصیبتوں سے کر کے میں اس پہ پہنچا تھا کہ میں آپ کی حدیثی کے ساتھ ختم ہونے سے پہلے پہنچ جاؤں. تو جب میں پہنچا تو مولانا زیارت ختم کر رہے تھے, میں کہا چلو ابھی میرے پاس بفر ہے, میں جلدی سے نماز مغرب عشاء تو پڑھوں. تو جب اتنی سختی جھیل چکا تھا نا تب میں خدا سے کہتا خدا ہے میرے لیے کافی ہے, اگر مسجد ختم ہے تو یہیں ختم کر دے, تاکہ میں اتنی دور بار بار سفر کرنے کا مجھ میں اب حوصلہ نہیں ہے. بہرحال آپ سے میں عرض کروں گا زندگی میں جتنا بھی وقت ہے, پوٹینشیل جتنا بھی ہے, یوٹیلائز کر, ضائع نہیں کرنا. ہمیں نہیں معلوم ہمیں تیاری کے لیے کتنے دن ملے, شاید آج رات ہے, میں آپ کے ستے میں شاید خدا مجھ سے نکلوا رہا ہے. ہم بھی مگن ہو جاتے ہیں نا زندگی کے اندر, کہیں کسی کام کے اندر, کاج کے اندر, ادھر ادھر. شاید آپ لوگوں کی اچھے دن کے ستے میں خدا نے مطالعہ ہماری زبان سے نکلوا رہا ہے تاکہ مجھے بھی یاد آئے دوبارہ. تو ہم لوگ مگن ہو جاتے ہیں, کنسنٹریٹ کریں, اپنی ایفرٹس کو جمع کریں, اپنی لائف کے لیے ایک اورینٹیشن رکھیں, اس کے اوپر کام کریں. ہمیں نہیں معلوم ہمیں کتنے دن ملیں, زندگی کے دن بھی نہیں معلوم, تیاری کے دن بھی نہیں معلوم. اس سے پہلے کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے نعوذ باللہ تعالیٰ, اس کے لیے ہم تیار کریں, اور انشاءاللہ خدا ہم سب کو اس کام میں کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ. خدا ہم تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد والے محمد کا اس کلیم کو ہم سے قبول کر, اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد والے محمد کا غلامیت سے دنوں کو منور کر, اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں گے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنا, اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد والے محمد کا سید و سردار مولا و آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل کرنا, ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی جان سروں میں ہلاک کرنا, امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما, امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بجاہ محمد و آلہ الطاہرین, درود بجاہ محمد و آلہ محمد.